الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ أَعِنَّا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ومكرم سامعین و سامعات، ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے صحبت صالحین کے کردار سے معنون ہے کہ کس طریقے سے صحبت صالحین کی برکت سے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے نکال کر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا کی جائے۔ اصل میں تزکیہ قلب، دل کی پاکی کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے دل و دماغ کو بے حیائی اور دنیاوی آلائشوں سے پاک کر کے اس میں خوف آخرت اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ عام طور پر انسانی نفوس کا رجحان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، جن میں نفس کو لطف اور مزہ آتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جس نے اس نفس کو اسی طرح میلا کچیلا چھوڑ دیا، اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا، تو وہ تحقیق خسارے میں رہا۔ تو ان رجحانات کو موڑ کر نفس کو رشد و ہدایت اور خیر پہ لگانے کی محنتوں کو تصوف اور سلوک اور تزکیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. تو اس میں تزکیہ کو بھی اور دلوں کی صفائی کو بھی بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اس کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، یہ پہلا مقصد. دوسرا مقصد ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور ہم روزانہ نماز میں دانستہ یا دانستہ طور پر اہتمام کے ساتھ یا بغیر اہتمام کے، خیال ہو یا نہ ہو، کئی مرتبہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علی، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک انبیاء علیہم السلام، نمبر دو صدیقین، نمبر تین شہداء، اور نمبر چار صالحین. تو اللہ رب العزت نے ان چاروں پر انعام فرمایا، اور ہم روزانہ کئی مرتبہ نماز میں اور بعض دفعہ نماز کے علاوہ بھی اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور سمجھتے نہیں ہیں کہ جس میں جس کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہے کیا. اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا، یہ چار قسم کے لوگ ہیں، یہ منعم علیہم ہے، ان پر میرا انعام ہوا ہے، تو ہم انہی کے راستے کو طلب کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ حضرت ہی سے سنا ہے کہ ان چاروں میں سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ تو بند ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا، انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وانتم آخر الامم لا امت بعدکم، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. تو انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ تو ہو گیا ختم. دوسرے نمبر پر صدیقین، صدیقین کی تعداد بہت کم ہوتی، ان کو تلاش کرنا ہی مشکل ہے. اور تیسرے نمبر پر شہداء، تو شہداء کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب وہ شہید ہو جاتا ہے، تو زندہ ہو جب تک اس وقت تک پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کہ شہید ہوگا یا نہیں ہوگا. اور چوتھے صالحین رہ جاتے ہیں. تو یہ صالحین ہی ہیں کہ جن تک ہماری رسائی بہت آسان ہے. صحبت صالحین کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین تصویر ہمارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دیکھیے عرب کی قوم جو ایک جنگجو قوم تھی، انتہائی خون خوار قوم تھی، تہذیب و تمدن سے نابلد، برائیوں کے خوگر تھے، معرفت الہی سے کوسوں دور تھے، اور طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سخت قوم تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نظر کرم نے ان کو ایسے بدلا کہ وہ ہدایت کے چراغ بن گئے. جو گنوار تھے معذب بن گئے، مشرک تھے تو موحد بن گئے، اور سخت تھے انتہائی سخت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ نرم ہو گئے. جو پہلے بے حیثیت تھے، ان کی دنیا کے اندر وہ حیثیت نہیں تھی، لیکن اب دنیا کے امام بن گئے. یہاں تک کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نظر کرم نہ ہوتا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیقیت کا مقام حاصل نہ ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کا مقام حاصل نہ ہوتا. اور آپ نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر کو یہ مقام حاصل نہ ہوتا. اسی طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہوا. اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کو ذوالنورین کا لقب ملا، دو نوروں والے، اور عثمان غنی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. یہ سخاوت کا اہم لقب اور صفت ان کو جو نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہوئی. اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حیدر کرار بنے، شجاعت میں مشہور ہوئے اور ان کا لقب پڑ گیا، تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی برکت سے ہوا. لیکن ان چاروں خلفاء کے علاوہ باقی صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ دیکھ لیجئے، صلح حدیبیہ والے دیکھ لیجئے، اصحاب حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اصحاب بدر کو دیکھ لیجئے، بیعت رضوان والے دیکھ لیجئے، ان سب کو یہ جتنے بھی مقام ہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوئے. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی مؤثر تھی، اس کے بعد نہیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی مجالس اور صحبت میں وہ تاثیر پائی جاتی تھی. اور اب بھی دنیا کی محبت کم کرنے اور آخرت کی طرف راغب کرنے کے لیے بزرگوں کی مجالس میں ایسا بہت کچھ ہے کہ جس سے سخت انسان کا دل بھی موم ہو جاتا ہے. اللہ کا خوف اور آخرت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. انسان کے دل میں جو تکبر، حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، حب مال، حب باہ اور آخرت سے بے فکری، گناہوں کے اندر دلچسپی اور اس طرح کے بہت سے گندے اوصاف جو شیطانوں کے مکر و فریب سے اور ان کے بہکاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب ان بزرگوں کی صحبت سے بآسانی ختم ہو سکتے ہیں. پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کس طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ صلحاء اور بزرگان دین جو ہیں انہوں نے بڑی مدتوں میں ریاستوں سے اپنے نفوس کو قابو کیا ہوتا ہے، ان کے نفوس منجے ہوئے ہوتے ہیں. وہ شیطان کے مکر و فریب کو اچھی طرح جانتے ہیں. ان بزرگوں کی صحبت جو اختیار کرتا ہے تو ان کے توسط سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں ان کو شیطان اور نفس سے بچنے کی تدبیریں بتاتے ہیں کہ اگر ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو بہت جلد نفس کے عیوب اور رذائل کا ازالہ ہو جاتا ہے اور ان کے فیض صحبت سے انسان اخلاق فاضلہ اور معرفت الہی، خوف خدا اور آخرت کی طرف رغبت کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں بھی رہیں اللہ کی قوت گرفت کا احساس ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. دراصل یہی وہ عمل ہے، بنیادی عمل، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے، کہ اس کے بعد انسان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے انسان کا نفس ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ دونوں قسم کی اچھی اور بری صفات داخل کی ہیں. ارشاد فرمایا فألہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے فجور اور تقویٰ دونوں اس کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا قد افلح من زکا، جس نے اس کو پاک کر لیا، یعنی پاک کر لیا، کوشش کی، وہ کامیاب ہوگا. جس نے ویسے ہی میلا چھوڑ دیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کی نفسانی طبیعت ہی اس کو غلطی کی طرف مائل کرتی ہے، تو اگر کسی نے اپنے نفس کو ایسا ہی چھوڑ دیا، غلط چیزوں کی طرف مائل ہونے دیا، اس پر کنٹرول نہیں کیا، تو وہ خسارے میں جائے گا. تو انسان کے نفس کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ رب العزت کا ذکر نہ ہو، اس کے اوپر پابندی اور دوام نہ ہو، اس وقت تک اس کو کنٹرول کرنا، اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. والے حوالے سے تو حضرت نے بھی کئی دفعہ جو ہے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے اور ذکر بھی فرمایا ہے، سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. جیسا کہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس کا تحقیق کامیاب ہوا، جس نے اس کو پاک کیا اور وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام ذکر کیا، اس کا تذکرہ کیا اور نماز پڑھی. ہمارے پاکستان کے ایک مشہور بزرگ اور عالم دین موجودہ زمانے میں گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، ایک موقع فرمایا کہ آج ہمارا حال مختلف ہے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس سے بھاگتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ گناہ و عصیان کا ماحول ہے. گرد و پوش سے عام انسان تو عام انسان ہے، اس سے ولی بھی متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھیے، ولی بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم باہر جاتے ہیں، ہر جگہ گانوں کی آواز، دنیا کی فحاشی. پہلے تو سینما گھر ہوا کرتے تھے، اب تو گھر گھر کے اندر سینما، اور یہ سب کچھ انسان کو متاثر کرتے ہیں. اب اس کا اندازہ اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم عاد و ثمود کی بستی پر سے گزر ہوا، صحابہ اکرام رضوان اجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ چھپا لیا اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو حکم دیا کہ جلدی سے یہاں سے گزر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ کا عذاب اترا تھا، ان لوگوں کے غلط اعمال تھے، اس کے اثرات تھے۔ اب کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی یہ ماحول جو ہے وہ اس کا اثر کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اثر کا خوف نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلدی کیوں گزرتے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برے ماحول سے کٹ کر اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو اس سے نورانیت پیدا ہو اور اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور یہ امر تو مسلم ہے، واقعہ کے مطابق ہے کہ انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی نہ بھی اختیار کر سکے تو پھر بھی کچھ دیر کے لیے سے ہی اس کے دل میں آخرت کی فکر ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ الحمدللہ ہم نوٹ کرتے ہیں، ہماری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن جب الحمدللہ حضرت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی اور دل جو ہے آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا یہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور فوراً ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اصل کیا ہے، اور ہم نقل کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم بناوٹی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اصل اور حقیقی چیز ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہ اثرات یقیناً پیدا ہوتے ہیں، ضرورتاً پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہ یہ اثرات تب پیدا ہوں گے کہ جب ہم کسی اللہ والے کے اور صحیح شیخ کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ اگر ہم اس کی صحبت میں نہیں ہوں گے، ویسے ہی کوئی آج کل جیسے بہت سے ملنگ ہیں، پیر ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر لیں گے، ان کے پاس جانا شروع کر لیں گے، تو جیسے عورتیں بھی آج کل کہتی ہیں، میں نے سنا ایک عورت کی آواز میرے کان میں پڑی، وہ کہہ رہی تھی اسی پیراں کول گئے ساں جی، پیراں کول گئے ساں، کیا کرن گئے، اسے پیراں کول گئے ساں، اتھے لنگر کھادہ، اتھے جا کے بیٹھے ہیں، تو دعا کہتی مڑا ہے۔ اس طرح کی باتیں پھر اس سے پھر کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ دین، نہ کچھ اور معاملات۔ بس یہ ہے کہ بھئی وہاں دربار میں حاضری دی، ان کے پاس گئے، اور نہ کوئی پردہ، نہ دین، نہ شریعت کا اہتمام، کچھ بھی نہیں، اور جا کر ان کے پاس بیٹھے اور اپنا وقت ضائع کے واپس آ گئے، اور اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے اللہ کے ہاں شفعاؤں ہیں۔ یہی تو مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ وہ بتوں کو ایسے تو نہیں، وہ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ سب، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ یقولون ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، تو ظاہری بات ہے وہ یہی اسی عقیدے کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی آج کل یہ ذہن بن گیا کہ بھائی جب ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ ہمارا پیر ہے تو بس وہی ہمارا بیڑا پار کرائے گا۔ تو اس لیے جو اصل اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یا شیخ ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر جو اثرات نصیب ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت اس سے کم ہوتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی۔ اگر کسی شیخ کی مجلس میں یہ چیز نصیب نہ ہو، اس کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے، تو پھر وہ اصل شیخ ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے کئی مرتبہ اس کی علامات بیان فرمائی، اس کی نشانیاں بیان فرمائیں، کہ جس کے اندر یہ آٹھ، سات آٹھ نشانیاں پائی جائیں گی، اس وقت اس کو اس کی صحبت مؤثر ہوگی۔ اور میں درخواست کروں گا حضرت سے کہ حضرت اس موضوع کی مناسبت سے دوبارہ سے جو ہے وہ ان علامات کو ذکر کر لیں، تاکہ ممکن ہے کوئی دوبارہ نئے سننے والے ہوں تو ان کو بھی پتہ چل جائیں کہ جو اصل شیخ اور صحیح پیر ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، جس کی صحبت کا حکم ہے، وہ ہمیں میسر ہو جائے۔ جیسے اللہ رب العزت خود فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت نصیب ہو جائے۔ تو یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم اصل لوگوں کو پہچانیں گے، اصل نقل مکس ہیں، جب تک اصل کی پہچان نہیں ہوگی تو ان کی صحبت سے وہ فیض اور وہ حقیقت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس کی تلاش کرنا، اس کی جستجو میں رہنا، یہ بھی ہمارے اوپر لازم. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض رات فرماتے ہیں ان کی 250 سال عمر تھی، بعض کہتے ہیں 300 سال عمر تھی، 300 سال عمر تھی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 570 سال کا 70 سال کا فاصلہ ہے، 570 سال، 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، یہ بھی آتا ہے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مشکات شریف کی جو شرح ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال پہلے یہودی کی عالم کے پاس چلے گئے، ان سے جو ہے نا وہ حاصل کرتے رہے، فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور پھر ان سے کہا کہ حق یہی ہے. تو اس عالم نے اقرار کیا، اس نے کہا یہ حق تو یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا دین تحریف شدہ ہے، اور تورات کے اندر تو بہت سی تعریف ہو چکی ہے. تو اس نے کہا مجھے پھر اصل بتاؤ، میں حقیقت کے پاس جاننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ان کی جو شریعت ہے وہ اصل، ہمارے بعد کی جو اصل شریعت ہے وہ ہے. چلے گئے ایک راہب کے پاس اور جا کر اس سے سیکھنا شروع کیا. اس تورات کے عالم تو بنے تھے، انجیل کے بھی عالم بن گئے. ان سے پھر پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو سیکھ لیا، جو میرے پاس تھا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اصل جو ہے یہ نہیں، اب آنے والا جو یہ بھی تحریف شدہ ہے، اصل وہ ہے کہ جو اب آخر میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، احمد کے یہ تشریف لائیں گے، وہ اصل دین ہے. تو انہوں نے آپ کی تلاش شروع کی اور آپ کی نشانیاں معلوم کی. نشانیاں دیکھتے دیکھتے تورات و انجیل میں ان کے اوپر نظر دوڑاتے دوڑاتے مدینہ پہنچ گئے. وہاں جا کر ایک یہودی کے ہاں مطلب نوکری شروع کر لی، درخت وغیرہ کے اوپر چڑھنا، کاٹنا، پھل چننا وغیرہ یہ کام. تو ایک دفعہ درخت کے اوپر ہی چڑھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر آواز لگائی، کسی کی آواز کان میں پڑی کہ وہ اب تشریف لے آئے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پر نشانیاں دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حق کی تلاش کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اور آپ سر نے پھر حضرت سلمان کے بارے میں کتنی بڑی بشارت دی، فرمایا کہ اگر دین سریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تب بھی اس کی ان میں سے یعنی ایک جو لوگ ہوں گے وہ آ کر دین کو حاصل کر لیں گے اور اس کو چن لیں گے، انتخاب اس کا کر لیں گے. تو اور انہی میں سے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اور ان کی طرف اشارہ فرما دیا. تو حق کی تلاش کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، باقی اللہ رب العزت اس کے لیے خود اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اس کا اصول بیان فرما دیا ہے. تو جب ایسے لوگ مل جائیں تو پھر ان سے محبت کرنا اور ان سے فیض حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو محبت ان کی یہ ظاہری بات ہے، جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی تو اس وقت تک ان کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی. جیسا کہ ارشاد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت عنقریب ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ایک روایت تفصیلی روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. تو جبریل علیہ السلام پھر نیچے اترتے ہیں اور جو ہے نا وہ ساتویں آسمان والوں کو اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ سے محبت کرو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. تو سارے فرشتے پھر وہ آسمان والے دوسرے آسمان والے کو اس طرح پھر نیچے آتے آتے وہ آسمان پہلے آسمان والے پھر نیچے زمین والوں پر اتر کر یہ اعلان کرتے ہیں، اور پھر نیچے زمین والے فرشتے اعلان کرتے ہیں. تو اس طرح انسانوں کے دلوں میں ان اللہ والوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو آج بھی دیکھ لیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوتا، صرف ان کی بات سنی ہوتی ہے، یا بات بھی نہیں سنی ہوتی، ان کا نام سنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ان کی محبت پیدا کی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت بھی اللہ رب العزت مومنین کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ جو ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے تھے کہ جتنی دیر آدمی تلاوت قرآن میں مصروف رہتا ہے وہ اللہ کی صحبت میں رہتا ہے، جتنی بھی دیر قرآن پڑھتا رہے گا وہ اللہ کی صحبت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس تصور کے ساتھ تلاوت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح جو سیرت اور حدیث کے مطالعے میں ہر وقت جب تک رہتا ہے تو اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، اس تصور کے ساتھ حدیث پڑھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہے اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ حدیث چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے، حدیث کو اس تصور کے ساتھ پڑھنا اور حدیث کے احترام کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ کی صحبت میں رہے گا، جو حدیث پڑھے گا وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے گا، اور اس طریقے سے جو شخص بزرگوں کی مجلس اختیار کرے گا، اہل اللہ کی مجلس اختیار کرے گا، اس میں بیٹھے گا، تو مولانا روم رحمہ اللہ کا اس کے بارے میں بہت بڑا قول، بہت مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، جی 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمارے آج کون سی نماز ہے، جو کون سی چیز ہے جو ہم جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ہم نشینی نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ ان کی صحبت سے اللہ رب العزت وہ مقام نصیب فرما دیتے ہیں کہ جس کا ادراک بھی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے بھی دنیا کی محبت نکلے اور آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، تو پھر اہل اللہ کی صحبت اور بزرگان دین کی مجالس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں کہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ان کی صحبت سے کیا ملتا ہے، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قرآن میں ذکر فرمایا، ان کی زندگی کو، ان کی رفاقت کو دیکھیے کہ ایک کتے نے ان کی رفاقت اختیار کی تو اللہ رب العزت نے صحبت کی برکت سے اس کے لیے جنت کی بشارت دے دی، قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا، کتنی بڑی بات۔ تو جس قدر ممکن ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت خود فرماتے ہیں کہ ایک شیخ اپنے شیخ کی مجلس میں تو آتے ہی ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کہیں ہو تو صحبت صالحین کی نیت سے مجلس اٹینڈ کر لیں، اس میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بزرگ کا قول بھی آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میسر نہ ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی لوگ دور ہوتے ہیں یا پھر ایسے جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں اہل اللہ کی مجالس میسر نہیں ہوتی، جو ہے وہ بناوٹی قسم کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں خاص کر پاک و ہند کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور ایسے اپنے انہوں نے ادارے یا ایسے اپنے انہوں نے کاروباری ٹھیے بنائے ہوئے ہیں کہ جن پر وہ اپنے کام کو چلاتے ہیں، دنیا کو اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس کا شوق ہے اور وہ یہ چیز چاہتا ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت اس کو میسر نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ نیک لوگوں کے حالات اور ان کے سوانح اور ان کی نصائح اور ان کے جو ملفوظات اور مکتوبات ہیں ان کی صحبت اختیار کر لے، یعنی ان کا مطالعہ کرے، تو ان کی صحبت کی بھی تاثیر وہی ہوگی جو ان کی مجلس کی ہے۔ اور الحمدللہ حضرت کی برکت سے پتہ چلا کہ حضرت جس بزرگ کے کتاب پڑھنے کا ذکر فرماتے ہیں یا تعلیم فرماتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی برکات بھی وہ سب اس کو حاصل ہو جاتی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے بھی دنیا کی محبت نکلے اور آخرت کی فکر پیدا ہو اور ہمارے نفس کے جو رذائل ہیں اور جو خرابیاں ہیں اور گناہ ہیں، اگر ہم ان سے تنگ ہیں، اور اکثر لوگ آج کل ماشاءاللہ اس سے تنگ ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ تنگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس سے نکل نہیں سکتے، تو اس سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صحبت صالحین کو اختیار کیا جائے، اللہ والوں کی مجالس کا اہتمام کیا جائے اور ان مجالس کو اختیار کیا جائے، اور ان میں جس قدر ممکن ہو اس میں شرکت کی کوشش کی جائے، تو اس مجلس کی برکت سے وہ سب نصیب ہوگا جو اس کے علاوہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو تمام باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ آخرت کی محبت کو پیدا فرما دے۔ وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔